الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آج ہماری پہلی کلاس ہے دین اسینشلز فار ویمنس پلیٹ فارم کے اوپر تفسیر کی رمضان المبارک کے بعد. جیسا کہ میسج کے اندر آپ لوگوں کو لکھا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے اگرچہ کہ ہم سورۃ الطلاق کی تفسیر پڑھ رہے تھے آٹھویں جلد معرف قرآن سے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہم نے سورۃ الفرقان کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے پہلے اس سلسلے کو مکمل کر لیتے ہیں سورۃ الفرقان کی تفسیر پڑھنا، اور اس کے بعد پھر واپس سورۃ الطلاق کی جہاں چھوڑی تھی وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے. جو نئے لوگ ہیں تو ان کے لیے بس تھوڑی سی انٹروڈکشن کہ یہ دین اسینشلز فار ویمنس کا جو پروگرام ہے تو اس میں کوئی باقاعدہ یہ عالمہ کورس تو نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر کوئی اسائنمنٹس اور کوئزز اور ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، ایگزامس نہیں ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ آسانی ہے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی سال میں اس میں جوائن کر سکتا ہے. تو اس میں تین بیسیکلی سبجیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو تفسیر کا سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ آج اس پڑھاتا ہے، دوسری کلاس ہوتی ہے فقہ کی جو کہ ہماری ایک مولمہ ہے فائزہ ان کا نام ہے، تو وہ پڑھاتی ہیں. پیر کے دن تفسیر کی کلاس اور فقہ کی کلاس دونوں ہوتی ہیں، لیکن آج فقہ کی کلاس ابھی شروع نہیں کی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے فقہ کی کلاس بھی شروع ہو جائے گی. اور تیسرا جو مضمون اس میں پڑھایا جاتا ہے وہ حدیث کا مضمون ہے، حدیث مبارکہ جو ساجس کی اہلیہ سمیعہ ناز حسین پڑھاتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ شاید بدھ سے شروع ہو جائے. تو تفسیر کی کلاس پیر اور بدھ دونوں کو ہوتی ہے ایک ایک گھنٹہ، اور اس کے علاوہ فقہ اور حدیث کی کلاسز جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہیں ایک 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 گھنٹہ خالی. تو سورۃ الفرقان کی تھوڑی سی یعنی دہرائی سے اس کی ریکیپ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کلاس کو. سورۃ الفرقان یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 77 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں. الفرقان اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ فرق کرنے والی ہو، اور فرق سے مراد عموماً جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق لیا جاتا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق، صحیح اور غلط کے درمیان فرق. تو فرق سے مراد یہ لی جاتی ہے. تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان بھی ہے، اور الفرقان کا لفظ جو ہے وہ یعنی قرآن کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا کہ تورات بھی بنی اسرائیل کے لیے صحیح اور غلط میں تمیز کرتی تھی. اسی طرح سے اگر اس کا عمومی معنی لیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھاتی ہیں یا بتلاتی ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ فرقان کہا جاتا ہے. تو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی تعریف سے اس کو شروع کیا کہ برکت والی ہے وہ ذات، تبارکہ، وہ ذات کہ جس نے کہ الفرقان کو نازل کیا اپنے بندے کے اوپر تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے تحت ہم نے برکت کا بھی کچھ کانسیپٹ آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا، اور فرقان کی تو ابھی بات ہو چکی. عبد کا کانسیپٹ کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عبد سے کیا مراد ہے اور ہماری اصل شان یا ہمارا اس دنیا کے اندر وجود کا اصل مقصد وہ عبد بننا ہی ہے. عبد بننا ہے ہمارے اس وجود کا اصل مقصد. تو جو اس مقصد کو جتنا زیادہ پا لیتا ہے وہ اتنا زیادہ مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور جو جتنا کم پائے گا وہ اتنا زیادہ ناکام رہے گا مقصد حاصل کرنے میں. تو ہمارا ہماری سکسیس کا کرائیٹیریا, ٹھیک ہے نا, کہ ایک ہوتا ہے نا معیار ہماری کامیابی کا, وہ معیار کیا ہے کہ ہمارے اندر کتنی عبدیت آئی ہے. اسی لفظ کو اردو میں بندگی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تفصیل سے بات کری تھی, کسی کو اگر اس کو ریوائز کرنا ہو یا کسی نے وہ کلاس شروع میں اٹینڈ نہ کری ہو تو وہ جا کر کے ریکارڈنگ ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اپنا تعارف کروایا تھا کہ یہ وہی ذات ہے کہ جس نے کہ جس کے پاس کے ملکیت ہے یا بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی, اور جس نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, نہ کسی بیٹے کو شریک ٹھہرایا اور نہ اس کی اس بادشاہی کے اندر کوئی اور شریک ہے, اور اس نے ہر چیز کو تخلیق بھی کیا ہے. رائٹ, دیکھیں کیسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا نا, اس نے ہر چیز کو تخلیق بھی کیا ہے اور ہر چیز کا اس نے ایک مقدار بھی مقرر کر دی ہے. ہر ایک کے لیے اس نے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے کہ اس کی کیسی شکل ہوگی, کیسی اس کی صورت ہوگی, کیسے اس کی جو ہے وہ یعنی اس کی کیا کیا صلاحیتیں ہوں گی اور اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے, اس کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شروع میں انٹروڈیوس کرایا, اپنے بندے کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیا. یہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے فرقان دیا ہے, ٹھیک ہے. بندے سے مراد یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جو کہ عبدیت کی پرفیکشن پر فائز تھے, عبدیت کی پرفیکشن کے اوپر. ٹھیک ہے, ہر چیز کی اپنی اپنی پرفیکشن ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے مطلق پرفیکشن, یعنی ہر طرح سے پرفیکٹ, ہر طرح سے نقص سے بالا تر, ہر اعتبار سے. یہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرفیکشن کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرفیکشن یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرفیکشن کیا ہے؟ عبدیت کے اندر پرفیکٹ ہیں, عبدیت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو فرق ہیں, یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دونوں الگ الگ ذات ہیں نا. ٹھیک ہے نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے پرفیکٹ, ٹھیک ہے, تخلیق کے اعتبار سے پرفیکٹ ہے, نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی چیز کو تخلیق ہی نہیں کیا. رزق کے اعتبار سے, نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی کو رزق نہیں دیا. ہاں, کسی کو رزق پہنچانے کا سبب بن سکتے ہوں گے, اپنی اولاد کو رزق پہنچانے کا سبب بنتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہے نا, اپنی بیویوں کو رزق پہنچانے کا سبب بنتے ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازق تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو رازق کی پرفیکشن کے اعتبار سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کرتے ہوئے ہم اس طرح کی بات کریں گے, لیکن جب اپنے سے کمپیئر کریں گے تو بھائی ہم بھی تو بندے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بندے ہیں. تو جب اپنے سے کمپیئر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کہیں گے تو ہم کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرفیکٹ عبد ہیں اور ہم امپرفیکٹ عبد ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو عبدیت جو ہے وہ کرائیٹیریا آف سکسیس ہے, اور اس کرائیٹیریا کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100% پورے اترتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو عبد کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم تو بڑے آسانی سے دشمنوں کو بھول جاتے ہیں, ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اچھا کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے بھی درپے ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو بھی یاد دلاتے رہتے ہیں ہمیں کہ دیکھو تمہارے دشمن بھی ہیں, اطمینان سے مت بیٹھ جانا, ابھی تم جنت میں نہیں پہنچو جہاں تمہارے دشمن نہیں ہوں گے, ابھی تو تم دنیا میں ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر یہیں پر یعنی شروع میں ہی ہمیں دشمنوں کے بھی یاد دہانی کروا دیتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ٹھیک ہے نا، کہ لوگوں نے جو ہے وہ پکڑ رکھے ہیں اتنے سارے معبود کہ جو کچھ بھی نہیں بناتے، اور وہ تو خود بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو خود بنائے گئے ہیں، یہ جو پتھر کے بت اور مٹی کے بت اور جھوٹے خدا اور موٹے خدا اور پتلے خدا، رائٹ، اور شکل کے اچھے خدا، کچھ نے جو ہے وہ اچھے شکل کے کسی انسان کو اپنا معبود بنا لیا ہوتا ہے، اسی کے اشاروں پر ناچ رہا ہوتا ہے، یہ اسی کے اشاروں پر ناچنا، اسی کو تو معبودیت کہتے ہیں، ہے نا، تو یہ تو خود بنائے گئے ہیں سارے کے سارے معبود، اور ان کے تو کسی چیز کے اوپر بادشاہت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ دوسروں کے اوپر کیا بادشاہت ہونی، ان کی تو بادشاہت اپنے اوپر بھی نہیں ہے، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، نہ تو اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر سے کوئی نقصان ہٹا سکتے ہیں، اور نہ اپنی موت کے اوپر ان کا اختیار ہے، اور نہ اپنی زندگی کے اوپر ان کا اختیار ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ان کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا، دشمنوں کی تعریف بھی فرما دی کہ بھئی یہ دشمن جو ہے نا ہیں تو تمہارے دشمن، لیکن یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو صرف اسی وقت میں نقصان پہنچاتے ہیں کہ جب کہ تم خود غافل ہو جاتے ہو، ہے نا، اپنے پروردگار سے غافل ہو جاتے ہو، تو اس وقت یہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس وجہ سے نا تمہیں اپنے پروردگار سے غافل نہ ہونے کی ایک یہ وجہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر غافل ہوگے تو دشمن نہیں چھوڑے گا، رائٹ، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ غافل ہونا نہیں چاہیے، بھائی اتنا اچھا پروردگار ہے، اتنی اس نے نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک یہ وجہ ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ شکر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، رائٹ، وہ نا اچھی فطرت نہیں ہوتی ان کی کہ وہ کسی کی طرف سے نعمت ملے تو اس کے پھر محکوم بن کر کے رہیں، اس کے مشکور بن کر کے رہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈرانے دھمکانے کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا ہمارے جیسے، رائٹ، تو پھر دشمنوں کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے ڈراتے رہتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو شروع کی تھوڑی سی انٹروڈکشن ہو گئی، پھر اس کے بعد بہت ہی ہائی لیول انٹروڈکشن اس صورت کی یہ تھی کہ اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کافروں کے اعتراضات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان اعتراضات کا ذکر کیا اور پھر ان اعتراضات کا جواب دیا، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ بھی ان کا اعتراض غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اعتراضات اور جوابات جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں، اور ان میں پھر ظاہر ہے پھر کافی تفصیل تھی جو کہ ہم نے پورے رمضان المبارک انہیں کو پڑھتے رہے، صحیح ہے، تو اب اس کو سارا تو دورانے بیٹھیں گے تو پھر بہت زیادہ اور ٹائم لگ جائے گا، تو اب ہم جو ہیں آ جاتے ہیں وہاں پر کہ جہاں تک کہ ہم نے پڑھ لیا تھا تفسیر، وہ تھا، اچھا وہ پہلے تو ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں نا کہ جن کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، تو وہ تھی آیات نمبر 45 سے لے کے 62 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جو آفاق کے اندر تخلیقات ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد، آفاق کہتے ہیں جو ہمارے یعنی گرد و پیش کے اندر، جو ہمارے یعنی چاروں طرف جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بکھری ہوئی ہیں، رائٹ، تو ان کا تذکرہ کرنا شروع کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے سائے کا تذکرہ کیا، رائٹ، ظل، سایہ، شیڈو، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے شیڈو کو جو بڑھاتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا مطلب اپنی ذات، اپنی جان، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے یاد دہانیاں کرواتے ہیں اپنی عظمت، اپنی قدرت کی طرف، کہ ہمیں اپنی جان کی طرف دیکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنی جان کی طرف دیکھو، اپنے نفس کی طرف دیکھو، تمہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی، پھر اپنے نفس کے فوراً بعد کون سی چیز ہوتی ہے، کہ اپنے نفس کا سایہ جو کہ ہر وقت بندے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، سوائے اس کے وہ بالکل ہی اندھیرے کے اندر پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، یا روشنی اس کے بالکل ہی ٹاپ کے اوپر ہو، تو ان دو کیفیات کے اندر سایہ نہیں ہوتا، لیکن ادروائز تو سایہ ہوتا ہے، چاہے آپ اپنے گھر کے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ باہر چل پھر رہے ہوں، تو سایہ تو ہوگا، کیونکہ جب تک آپ نے لائٹ جلائی ہوئی ہے تو آپ کا سایہ پڑے گا، تو ایک سایہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے کوئی ہمیں بہت یعنی باہر نہیں نکلنا پڑتا، ہمیں کوئی جو ہے وہ غور و خوض نہیں کرنا پڑتا, بس سامنے پڑا ہوا ہے سایہ, وہ زمین کے اوپر سامنے نظر آ رہا ہے ہمارا سایہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے یہ سایہ جو ہے, جیسے کہتے ہیں نا اردو کے اندر, سائے کی طرح پیچھے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ سایہ ایسے پیچھے لگا رہتا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہی نہیں ہوتا, ہے نا. تو سایہ ہم سے گویا کہ ہمارے نفس کے بعد ہم سے قریب ترین چیز کیا ہے, ہمارا سایہ. تو اللہ تعالیٰ سایہ کی طرف دیکھیں, وہ کہتے ہیں الم ترى الى ربك كيف مطل ظل, کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے رب نے کیسے جو ہے وہ تیرے یعنی سایہ کو جو ہے وہ لمبا کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساکن چھوڑ سکتے تھے. پھر اس کے بعد رات کا تذکرہ کیا. رات بھی ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہر انسان ہی ایکسپیرئنس کرتا ہے, روزانہ ایکسپیرئنس کرتا ہے. اور رات کو تشبیہ کس سے دی, لباس سے. اب لباس بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری ذات سے قریب ترین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لباس بھی جس طرح سایہ چپکا رہتا ہے, تو سایہ تو چلو کبھی نہیں بھی ہوتا, لیکن ایک نارمل انسان کا لباس ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد نیند, جو کہ ہر انسان روزانہ نیند تو کرنی پڑتی ہے, وہ اسے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کتنی دیر تک جاگا رہے گا, بلاخر سونا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی مخلوقات کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں. وہ الذی, اور یہ وہی ہے کہ جس نے کہ ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی, کہ جس نے کہ ہواؤں کو چلایا جو کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت کو لے کر کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلے بلکہ وہ ہوائیں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بارش آنے سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ انزلنا من السماء ماء طهورا, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا, اور پھر اس کی ہمیں برکتیں بتائیں, فائدے بتائے. لنحیی به بلدۃ میتا, کہ تاکہ اس کے ذریعے سے جو مردہ زمینیں ہیں تو ان کو زندہ کریں. ونسقیہ مما خلقنا انعام وناسیا کثیرا, اور اس کے ذریعے سے بہت سارے مویشیوں کو اور بہت سارے انسانوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں ان کو پانی پلائے. نسقیہ, پانی پلائے ان کو. اچھا, اور اس پانی کو پھر وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, ہم نے تقسیم کر دیا لوگوں میں, تم لوگوں میں, اور پھر تاکہ تم جو ہے وہ یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. لِيَذَّكَّرُوا, غافل نہ ہو جاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. لیکن پھر وہی بات, کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ یہ نہیں کرتے ہیں, فابا, پھر انکار کرتے ہیں. اکثر الناس, اکثر لوگ, الا کفورا, اور وہ نہیں بڑھتے سوائے ناشکری کے اندر, کفران نعمت کے اندر. ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا, اور اے ہمارے حبیب علیہ السلام, اگر ہم چاہتے نا تو ہر بستی کے اندر ایک الگ ڈرانے والا بھیج دیتے. مکہ مکرمہ میں آپ کو بھیج دیا, طائف میں کسی اور کو بھیج دیتے, یثرب میں کسی اور کو بھیج دیتے, اور یمن میں کسی اور کو بھیج دیتے, شام میں کسی اور کو بھیج دیتے, ٹھیک ہے. لیکن ہم آپ کے ثواب کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کو جو ہے نا پورے عالمین کے لیے نذیر ہم نے بنا کے بھیجا ہے, جو کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا نا کہ للعالمین نذیرا, تو ہم نے تو پورے عالم کے لیے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا, تو ہم نے ہر بستی کے لیے الگ الگ نہیں بھیجا. اور پھر آپ فلا تطع الکافرین, ان کافروں کی بات کو نہیں مانیے گا, ان کی اطاعت نہیں کیجیے گا. وجاہدھم بہ جہادا کبیرا, اور ان کے ساتھ بڑا جہاد, اس کے ساتھ ان کے خلاف, اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ, قرآن کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف جہادا کبیرا, ایک بڑا جہاد کرتے رہیے گا, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کلاس میں ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن کل کسی نے شاید اس کو سوال یعنی کچھ سوالات کیے تھے, تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بھائی اصلاح کرنے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما کر کے گئے اس دنیا سے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور میری سنت ان کو چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم ان کے ساتھ لگے رہو گے تو اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر شیخ کا تو ذکر نہیں ہے کہیں, قرآن اور سنت کا ذکر ہے, اس میں شیخ کا تو ذکر نہیں ہے. ठीक है, तो फिर कहाँ से ये शेख साहब आ गए बीच में? ठीक है, तो अब उनको जवाब दिया कि भाई कुरान के अंदर और हदीसों के अंदर जो है वो तज़किया नफ्स का भी बार बार जिक्र है और मर्ज का भी बार बार जिक्र है। फी कुलूबिहिम मरदुन वज़ादहुमुल क्या है वो, फी कुलूबिहिम मरद, ठीक है, कि इनके दिलों के अंदर जो है वो मर्ज है। तो मर्ज का भी तसव्वुर दे दिया और तज़किए का भी तसव्वुर दे दिया, ठीक है, और साथ साथ जो है वो ये भी बता दिया कि नबी अलैहिस्सलाम को लोगों का तज़किया करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो अब एक तो उनके इस सवाल का, यानी और भी सवाल थे उनके इसी तरह के, तो उनमें से एक तो जवाब ये था ना कि तज़किए की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, सिर्फ सहाबा कराम को तो तज़किए की ज़रूरत नहीं थी ना, ठीक है, कि भाई नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा का तज़किया करने के लिए भेजा गया। ठीक है, तो क्या हमें तस्किए की जरूरत नहीं है? बल्कि हमें तो ज्यादा जरूरत है तस्किए की। बहरहाल ज्यादा हो या कम हो, लेकिन तस्किए की जरूरत तो हर एक को होती है ना। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का तस्किया किया, तो तस्किया किया, तो उसी तरीके से हमारा तस्किया करने के लिए भी किसी इंसान की जरूरत होती है। ठीक है, तो फिर उनको बस यही समझाया था कि ये जो कुरान और सुन्नत नबी सल्लम भेज कर छोड़ करके गए हैं ना, ठीक है ना, तो अब एक चीज़ होती है ना, अल्लाह ताला ने एक कॉमन सेंस भी तो दिया है ना इंसान को, ठीक है ना, तो वो अकल भी तो एक चीज़ होती है, उसको भी तो इस्तेमाल करना होता है ना। ठीक है, तो अगर अकल को इस्तेमाल करें तो भाई ये जो कुरान और सुन्नत है, तो एक शख्स जो कि कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं रखता, जिसने कि कुरान और सुन्नत को समझने में अपनी ज़िंदगी का वक्त नहीं लगाया है, ठीक है ना, उसने तो कंप्यूटर साइंस पढ़ने में अपना वक्त लगाया है और उसने तो घरदारी के अंदर, औरतें जो है उन्होंने होम इकोनॉमिक्स के अंदर अपना वक्त लगाया है, ठीक है ना, या कोई जो है वो डॉक्टर बनने जा करके, तो उन्होंने डॉक्टर बनने में अपना वक्त लगाया है, उन्होंने किसी और काम करने में अपना वक्त लगाया है। तो भाई कुरान और सुन्नत तो इतनी उस यानी इतनी सारी तफसील है कुरान और सुन्नत के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा भी आप मुताला कर लेते हैं, जैसे अभी हम जो थोड़ा सा मुताला कर रहे हैं, तो उससे कितनी सारी तफसीलात हमारे सामने खुल के आ रही हैं। तो हर इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये जो कुरान और सन्नत की तफसीलात हैं तो उनको वो समझ लेगा और उनके जरिए से जो है वो अपनी यानी यानी अपनी बुराइयों का इलाज कर लेगा, अपनी बीमारियों का जो है इलाज कर लेगा, ठीक है, उन कुरान और सुन्नत से जो है वो खुद से जो है वो हिदायत हासिल करके जो उसको जिंदगी में करना चाहिए था कर लेगा। ठीक है, ऐसा तो यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, किसी इंसान के अंदर इतनी सलाहियत होती नहीं है कि वो फुल टाइम जो है वो दो दो यानी फील्ड्स ऑफ नॉलेज के अंदर एक्सेल कर ले। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर वो एक्सेप्शन होते हैं कि जो कि एक से ज्यादा फील्ड्स ऑफ नॉलेज के अंदर एक्सेल कर लेते हैं, मास्टर्स बन जाते हैं, ठीक है भाई, फिजिक्स के अंदर भी मास्टर बन गए, केमिस्ट्री के अंदर भी मास्टर बन गए, फिजिक्स फिजिक्स में भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को फिजिसिस्ट बना रहे हैं, और केमिस्ट्री में भी लोगों को पढ़ा रहे हैं और लोगों को केमिस्ट भी बना रहे हैं, राइट। ऐसी शख्सियात दुनिया के अंदर शाद और नादर होती हैं। भाई एक बंदा या तो फिजिक्स में एक्सेल करता है और फिजिक्स का मास्टर बन के लोगों को फिर पढ़ाता है, ठीक है ना, लोगों को फिजिक्स सिखाता है या फिजिक्स के जरिए से दुनिया के कामकाज निकालना सिखाता है, हर एक को फिजिसिस्ट नहीं बनाता, लेकिन लोगों को फिजिक्स के जरिए से दुनिया के कारोबार चलाने सिखाता है, ठीक है ना, आम लोगों को, सही है, उसी तरह हर बंदा जो है वो यानी इतना एक्सपर्ट केमिस्ट तो नहीं बन सकता ना, ठीक है। बहरहाल तो जो लोग उस साइंस के अंदर एक्सेल करते हैं, ठीक है ना, तो फिर बाकी जो दुनिया के लोग होते हैं ये उनको फिर सिखाते हैं वो वाली चीजें, ठीक है ना, और अपने उलूम की रोशनी में उनको अपने जिंदगी के मामलात चलाना सिखाते हैं, ठीक है, तो वो जो इल्म होता है ना मौजूद, वो इल्म जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है कि जो के उस इल्म की गहराई में जाएं, उसको समझें, उसको हासिल करें, राइट, और फिर उस इल्म की रोशनी में जो दूसरे लोग हैं दुनिया के अंदर जो कि इस इल्म में मास्टर नहीं कर सके, वो उनको गाइड करें, है ना। हर बंदा
اندے سے تو آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے نا کہ وہ علم کی گہرائیوں کو حاصل کر لے, وہ علم کے اندر ماسٹر بن جائے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر بندے سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیمسٹری کا ماسٹر بن جائے اور پھر کیمسٹری کی روشنی میں جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو چلانا سکھائے لوگوں کو, رائٹ. بالکل اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن اور سنت جو ہے یہ ایک شعبہ علم ہے, یہ علم کا شعبہ ہے. جو لوگ اس علم کے اندر ماسٹری کریں گے, رائٹ, جو لوگ اس علم کے اندر ماسٹری کریں گے, اب یہ لوگ جو ہے نا یہ دوسروں کو اس علم کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنا سکھائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو لوگ ماسٹری کریں گے اس کے اندر, وہ دوسروں کو اس علم کی روشنی میں زندگی گزارنا سکھائیں گے. ہر بندہ تو اس میں ماسٹری نہیں کر سکتا نا. تو سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا امت کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو اب امت کا ہر فرد, یعنی ان کے سوال کا مطلب یہی تھا نا کہ اب امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کے اندر ماسٹری کرے اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے تمام معاملات کو چلانا سیکھے. کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ نہیں, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے ہی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ ہر فرد, ہر امتی, ہر مسلمان قرآن و سنت کی کتابوں کو پڑھے. کیونکہ مطلب کیا ہے آپ کا کہ قرآن و سنت کو چھوڑا؟ پھر کیا مطلب, کہنا کیا چاہ رہے ہیں قرآن و سنت کو چھوڑا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ کیا, یا یہ نہیں کہنا چاہ رہے؟ یہ بات بتائیں جو اگر وہ سوال کرنے والے موجود ہیں کلاس کے اندر, کہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ کہ بھائی قرآن و سنت کی کتابوں کو چھوڑا. قرآن ایک کتاب ہے, سنت جو ہے وہ آپ کے خیال میں یہ حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں یہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو کتابوں کو چھوڑ کر کے گئے. اب ہر امتی کو چاہیے کہ کتابوں کو پڑھے اور اپنی زندگی کی گائیڈنس اس کے اندر سے حاصل کرے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. اب سوال کرتے ہیں نا ہم آپ سے کہ کیا یہ آپ کے لیے ممکن ہے؟ آپ کی عمر شاید ہوگی 25 سال, 30 سال, 35 سال, 40 سال, کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا آپ کی عمر, ٹھیک ہے. اب آپ قرآن و سنت کی اتنی ہی گہرائی حاصل کریں گی کہ اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں چلائیں, ٹھیک ہے. آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں نا اور پھر وہ بچے آپ کو ذرا بزی کر کے رکھتے ہیں نا, ہے نا, تو پھر تو آپ کے لیے تو ویسے بھی ممکن نہیں, ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں, یہ چھوڑ کے گئے ہیں مشائخ کے لیے, یہ چھوڑ کے گئے ہیں مشائخ کے لیے. مشائخ کن کو کہتے ہیں؟ مشائخ ان کو کہتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان میں ماسٹری کرتے ہیں, ماسٹری کرتے ہیں نا, انہی کو مشائخ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے ماسٹری کر لی ہے نا قرآن و سنت کے اندر, اب انہوں نے باقی امت کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا سکھانا ہے. یہی تو مشائخ کا کام ہے, یہی تو اصلاح کا کام ہوتا ہے, اسی کو اصلاح کا کام کہتے ہیں اور اسی کام کرنے والے کو شیخ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بس اتنی سی بات ہے. اب اس کے اندر یہ جو تصوف والے شیخ ہوتے ہیں اور جو دوسرے والے شیخ ہوتے ہیں, تو بھائی ان کے کاموں کے اندر بس تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کام دونوں ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ عقائد کی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. وہ جو ہے وہ آپ کی عبادتوں کی جو ظاہری شکل ہوتی ہے ان کی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. وہ آپ کی جو ہے وہ فقہ کی, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, تجارت کیسے چلانی ہے, معاملات کیسے کرنے ہیں, رائٹ, وہ اس کی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو تصوف کے شیخ کہلاتے ہیں, یہ آپ کی نیتوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کی کیفیات کی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کیفیات سنت کے مطابق کیسے بن جائیں, رائٹ. آپ کی نیتیں جو ہیں وہ اخلاص اس کے اندر کیسے آ جائے, آپ کے اندر کی جو روحانی بیماریاں ہیں یہ روحانی بیماریاں کیسے دور ہو جائیں. یہ سارا کا سارا دین ہے. فرق صرف یہ ہے کہ بس وہ اس کوئی شیخ جو ہیں وہ عقیدے کی اصلاح کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں, کوئی شیخ جو ہیں فقہ کے اصلاح کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں, کوئی شیخ جو ہیں نیتوں کی اصلاح کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں. بس یہی فرق ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا, یہ حدیث جو ہے وہ جس نے بھی پوچھا تھا وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ حدیث تو آپ سب کے لیے ایک ہے نا کہ بھائی جب یہ حدیث موجود ہے تو اب یہ کدھر سے آ گئے، پیر صاحب کہاں سے آ گئے بیچ میں، ہے نا، جبکہ یہ حدیث موجود ہے، قرآن و سنت چھوڑے چلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ یا جو پہلے سے آپ کو کلیئر تھی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر پہلے سے کلیئر نہیں تھی تو امید کرتے ہیں کہ اب یہ کلیئر ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو کوئی پوچھ لیں، جب تک میں ان کا سوال پڑھتا ہوں. کہ علماء کرام کے پاس تو قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، پھر وہ اپنا تزکیہ کیوں کراتے ہیں؟ وہ اپنا تزکیہ کیوں کراتے ہیں؟ اب آپ کو سوال کے جواب مل گیا کہ نہیں؟ چلے جو باقی لوگ سن رہے ہیں وہ ان کے سوال کے جواب دیں. انہوں نے جو سوال کیا ہے سب کو نظر آ رہا ہے نا، انہوں نے ایوری ون کا سوال کیا ہے نا، تو ان کے سوال کا کیا جواب ہے؟ کلاس والے ہی جواب دیں اس کا. تاکہ کچھ پتہ لگے نا کہ جو بھی سمجھایا گیا ہے کس کس کے سمجھ میں آیا ہے. اس سوال کا جواب جو دے گا تو اسی سے پتہ لگے گا کہ اس کی بات سمجھ میں آئی ہے، اور جو نہیں دے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جی علماء اپنی نیت کی اصلاح کرواتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو علماء کرام کے پاس جو قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عقائد کا علم، ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا ہے ظاہر کا علم. اور جو مشائخ العظام ہوتے ہیں، طریقت کے مشائخ جن کو کہتے ہیں، تو ان کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ نیتوں کو کیسے صحیح کرنا ہے اور کیسے صحیح رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں، تو کچھ عقائد کا تزکیہ کراتے ہیں، کچھ کیفیات کا، کچھ عقائد کا تزکیہ کرتے ہیں اور کچھ کیفیات کا تزکیہ کرتے ہیں. ہاں، جو علماء کرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عمومی طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو عقائد کا تزکیہ کرتے ہیں اور اعمال ظاہر کا تزکیہ کرتے ہیں. اور مشائخ عظام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عمومی طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ کیفیات اور نیتوں کا تزکیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہاں پر جو یہ اصل میں جو آیت چل رہی تھی کہ وہ فلا تطع کافرین و جاہدہم بہ جہادا کبیرا، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو استعمال کر کے جہاد کرنا تھا، قرآن نے خود تو نہیں کھڑے ہو کر کے جہاد کرنا تھا، ہے نا، کہ بھی قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، کتاب موجود ہے، اب وہ کلام جو ہے وہ میدان جنگ میں جا کر کے کافروں سے لڑنا شروع کر دے گا، نہیں، بلکہ اس کلام کو استعمال کرنے کے لیے انسان چاہیے، انسان، رائٹ، انسان اس کلام کو استعمال کر کے جہاد کرے گا. بالکل اسی طریقے سے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کو استعمال کر کے کافروں سے جہاد کیا، دشمنوں سے جہاد کیا، بالکل اسی طریقے سے ہمارا بھی یہ کام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں عمل کرنا ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ قرآن کو یوز کر کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا. گویا کہ قرآن ایک تلوار کی مانند ہے، تلوار خود سے نہیں لڑتی، تلوار کو وہ مجاہد استعمال کرتا ہے جس نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو بطور تلوار کے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کافروں سے جہاد کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے نا، تو ہم نے بھی قرآن کو جو ہے وہ بطور تلوار کے استعمال کرنا ہے اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، اور ہمارے دشمنوں میں شیطان بھی شامل ہے، برے انسان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، فاسق فاجر لوگ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن نے خود سے جہاد نہیں کرنا بلکہ انسانوں نے قرآن کو استعمال کر کے جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرآن و سنت کو چھوڑ گئے ہیں امت کے اندر، تو قرآن و سنت نے خود سے کوئی تھوڑی کوئی کام کرنا ہے، وہ تو ہم نے اس کو استعمال کر کے کام کرنا ہے نا. اور ہم کیسے استعمال کریں گے؟ جب ہمیں اس کا پتہ لگے گا کہ اس کے اندر ہے کیا، ہے نا، تبھی تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم تو دیگر علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن و سنت کے اندر ہے کیا. ٹھیک ہے نا، جب ہی تو علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے کہ علماء سیکھتے ہیں اپنی زندگیاں لگا کر کے کہ قرآن و سنت کے اندر کیا ہے، اور پھر وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی اب اس قرآن و سنت کو استعمال کر کے تم نے کافروں کے خلاف کیسے جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا تھا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. تو اس کے تحت ہم نے وہ تھوڑی ڈسکشن کری تھی کہ جو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کے اندر دو سمندر ملتے ہیں یا دو دریا ملتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک دریا کا پانی بالکل الگ رہتا ہے اور دوسرے کا بالکل الگ رہتا ہے. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ جب ہم دو شربت جو ہے وہ ایک گلاس کے اندر انڈیلتے ہیں نا, دونوں شربت آپس میں گھل کر کے ایک تیسرا رنگ بن جاتا ہے. تو سمندر کے پانیوں کو بھی مل کر کے جو ہے وہ کچھ بن جانا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک حجاب بنا دیا ہے, برزخ بنا دیا ہے, اور یہ برزخ ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی ہے. وہ کیمیکل کمپوزیشن وغیرہ تو آج کی دریافتیں ہیں نا. بہرحال وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا. پھر پانی کا ذکر کیا کہ یعنی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ بشر کو اس طرح سے بنایا, پھر اس کے رشتاریاں وغیرہ بنائی. ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم, اور پوچھتے ہیں وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کو جو کہ نہ ان کا نفع کر سکتی ہیں نہ نقصان, اور کافر جو ہے نا وہ اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیر رہا ہوتا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کے طور پر. قل ما اسألکم علیہ من اجر, کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں مانگتا کوئی اجر, الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا, سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ پکڑ لے, وہی میرا اجر ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے اجر نہیں مانگتے تھے, اسی طریقے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ورثاء ہیں وہ بھی لوگوں سے اجر مانگتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ اجر مانگتے نہیں ہیں کہ بھئی دو ذرا پھر میں تمہارا کام کروں گا, پھر میں تمہارا, ٹھیک ہے. تو اب یہ یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مانگنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی جو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ آپ سے مانگے کہ بھائی مجھے دو گے تو میں سروسز پرووائڈ کروں گا, ہے نا, یہ اس کا فیل ہے. ٹھیک ہے نا, جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے نا یہ اس کا فیل ہے کہ وہ نہیں مانگتا, ٹھیک ہے, لیکن جو سروسز لے رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, سروسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب ان کا بھی تو کوئی فیل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, ان کا کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, ہے نا, کھاؤ پیو اور ڈکار لے کر کے ختم, ٹھیک ہے نا, تو ایسے کام نہیں چلتا. بلکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, تو اس اسباب کی دنیا کے اندر جس طرح سے آپ کو اسباب کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے وہ جو سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی اسباب کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہوا کھا کر کے گزارا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, ان کے اوپر من و سلوا اوپر سے نازل نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے جو ہے وہ احد پہاڑ کو سونے کا نہیں بنا دیا جاتا, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بھی تو اسباب چاہیے ہوتے ہیں نا. تو اب یہ سروسز انجوائے کرنے والے یعنی ہم عوام الناس, یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب ہم ان لوگوں کو جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو دیں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے اسباب مہیا کریں. اگر ہم اسباب مہیا کریں گے نا تو اللہ تعالی اس کام کو اس نظام کو چلائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر سروسز انجوائے کرنے والے, سروسز سے فائدے اٹھانے والے, اگر سروس پرووائڈرز کو, سروس پرووائڈرز کے زندگی کے اسباب کا انتظام کرتے رہیں گے نا, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نظام کو چلاتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر سروس انجوائے کرنے والے, سروس پرووائڈ کرنے والوں کے اسباب کا انتظام کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نظام کو بھی معطل کر دیں گے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس نظام کو بھی معطل کر دیں گے, سسپینڈ کر دیں گے. کیوں بھائی, کیوں سسپینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی بہت ساری وجوہات کہی جا سکتی ہیں. سب سے بڑی وجہ یہی کہی جا سکتی ہے کہ جو سروس پرووائڈرز تھے یہ کون سی والی سروس پرووائڈ کر رہے تھے, یہ دین کی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے, یہ اللہ کے دین کی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے ان کا خیال نہیں کیا تو گویا کہ ہم نے اس دین کی سروسز کی ناقدری کری ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. کیونکہ جن سروسز کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں تو ہم ان سروسز کے بدلے میں کچھ کمپنسیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ کمپنسیشن دیتے ہیں, جب ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور جس چیز کی ہم اہمیت کو نہیں سمجھتے ہم اس کو فری کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں خالی. ٹھیک ہے, ہم اہمیت کو نہیں سمجھتے نا تو فری کا مال لے کر کے ہڑپ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم کمپنسیشن کرتے ہیں نا تو ہم اہمیت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس چیز کی اہمیت ہے, ہماری نظر میں اس چیز کی اہمیت ہے, جبھی تو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا, تو یہ اہمیت ہم صرف مولانا صاحب کو نہیں دکھا رہے ہوتے, صرف سروس پرووائڈر صاحب کو نہیں دکھا رہے ہوتے, بلکہ اس اہمیت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی نظر میں میرے دین کی سروسز کی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نا اس قدردانی کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارے لیے جو ہے وہ اس سروس کا انتظام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہاں بھی ٹھیک ہے تمہیں اس کی قدر ہے تو میں پرووائڈ کرتا رہوں گا, میں پرووائڈ کرواتا رہوں گا اپنے ان بندوں کے ذریعے سے سروس پرووائڈ کرواتا رہوں گا تمہیں. ٹھیک ہے, لیکن جس وقت ہم جو ہے وہ اس کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تمہیں میری دین کی سروسز کی قدر نہیں ہے, ٹھیک ٹھیک ہے میں بند کر دیتا ہوں, میں ان سروسز کو پرووائڈ کروانا بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے علماء کو جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں پھر ہمارے درمیان سے. ٹھیک ہے, تو قدردانی کو شو کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ سب سے بڑی ریزن ہے اس کی. اور دوسری جو ہے وہ یعنی ایک کم درجے کی ریزن, وہ ایک نارمل سا اکنامک پرنسپل جو سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ کیسے چلتا ہے کہ آپ جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ چیز سپلائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جس چیز کی ڈیمانڈ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز سپلائی ہونا بھی چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے, سپلائی یعنی اس کی سپلائی بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک سپر اسٹور ہے. ٹھیک ہے نا, اب سپر اسٹور والوں کے پاس جو ہے وہ کون سی کمپنی, وہ نے کس کا نام ہے خواتین کی پروڈکٹس میں شیمپو جانے جی بال دھونے والے شیمپو. ٹھیک ہے نا, تو ایک شیمپو کی کمپنی والے صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو سپر اسٹور ہے نا تو آپ اس سپر اسٹور کے شیلف کے اوپر ہمارا شیمپو جو ہے وہ رکھیں. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا شیمپو اتنا اچھا شیمپو ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے پاس سے آ کے اس کو خریدیں گے, ہم جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر اور اخباروں کے اندر جو ہے نا اس کی خوب ایڈورٹیزمنٹ بھی کریں گے, تو ان ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے شیمپو کو استعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو لوگ پھر آپ کی دکان سے آ کر کے ہمارے شیمپو کو خریدیں گے. جب آپ کے پاس سے ہمارے شیمپو کو لوگ خریدیں گے نا تو ہم آپ کو شیمپو ہر شیمپو کی بوتل کے بدلے میں اتنا کمیشن دیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم اپنی کاسٹ لے لیں گے آپ سے شیمپو کی, لیکن اس کے اوپر جو پروفٹ ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے, آپ کے سپر اسٹور والوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب شیمپو رکھوا کے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, ایک مہینے تک جو ہے نا وہ شیمپو ان کے سپر اسٹور والوں کے شیلف کے اوپر پڑا رہا, لیکن کسی نے آ کے خریدا ہی نہیں, کسی نے آ کے اس کو خریدا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ لوگ بےچارے بولیں یا جو بھی بولیں, وہ ٹی وی کے اوپر اپنے شیمپو کے فضائل بیان کرتے رہے, اخبارات کے اندر شیمپو کے وہ خوب اچھی اچھی تصویریں لگا لگا کر کے اتنے لمبے بال ہو جاتے ہیں شیمپو سے اور ایسے, لیکن کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی, تو کسی نے آ کر کے اس شیمپو کو خریدا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس زمانے میں شاید عورتوں کے درمیان جو ہے نا وہ بوائے کٹ کروانے کا رواج پیدا ہو گیا تھا, ہے نا, چھوٹے چھوٹے بال. اب چھوٹے چھوٹے بال کو شیمپو کی کیا ضرورت ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, تو چونکہ چھوٹے بالوں کا رواج ہے تو شیمپو بے شک اتنا ہی اچھا ہو, بالوں کے لیے اتنا ہی مفید ہو, لیکن اب ان لوگوں کو تو شیمپو کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو شارٹ کٹ کروانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا ہوگا, ایک مہینے کے بعد جو ہے نا پھر وہ پروڈکٹ والے جب آئیں گے ان کے پاس کہ اچھا جی آپ کے پاس کتنا کمیشن یعنی کتنا آپ کی سیل ہوئی ہے, تو ہم آپ کو پھر کمیشن دیتے ہیں, وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو آپ کے شیمپو کی کوئی سیل ہی نہیں ہوئی, آپ ایسا کریں ہمارے شیلف پر سے نا شیمپو کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے شیمپو کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, آپ شیمپو کو ہٹا دیں, ہم اس شیمپو کی جگہ کی کوئی اور پروڈکٹ رکھ دیتے ہیں بھائی, ہے نا, جس کی لوگوں کو جو ہے وہ ضرورت ہوگی, جس کی لوگوں کو جو ہے وہ کچھ طلب ہوگی, ہم وہ والی پروڈکٹ رکھ دیتے ہیں, ہمیں تو اپنا کمیشن چاہیے نا, رائٹ. آپ کا شیمپو بکے گا تو ہمیں کمیشن ملے گا, آپ کا تو شیمپو بک ہی نہیں رہا, لے جائیں آپ اپنے شیمپو کو, ہم تو کوئی دوسری پروڈکٹ رکھ لیتے ہیں, ہے نا. بالکل یہی سسٹم جو ہے نا اس دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی چلوانا ہے. ٹھیک ہے نا, نظام بھی چلوانا ہے, یعنی سپر اسٹور ہے گویا دنیا. ٹھیک ہے, اس دنیا کا نظام بھی چلوانا ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس دنیا کے کہ جو 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 شیلف ہیں اس شیلف کے اندر نا اللہ تعالیٰ اسی پروڈکٹ کو رکھتے ہیں کہ جس پروڈکٹ کی دنیا کے انسانوں کو طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب دنیا کے انسانوں کو طلب ہوتی ہے دین حق کی, تو اللہ دین حق پرووائڈ کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کو بھیجتے رہتے ہیں, بھیجتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ نیک بندے جو ہیں وہ قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے, اور پھر وہ لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں. لیکن جب لوگوں کے اندر طلب ختم ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے عورتوں نے بالوں کو شارٹ کٹ کرنا شروع کر دیا, بوائے کٹ کرنا شروع کر دیا, اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ دین کو شارٹ کٹ کر کے دنیا کے اندر لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب تو دین کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو, دین کی طلب ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا کا نظام کیسے چلے گا بھائی؟ تو پھر جو ہے نا وہ پروڈکٹ کو شیلف پر سے ہٹا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین بھی سلامت رہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کا دین بھی سلامت رہے نا, تو اس کا راستہ یہی ہے ہم ان علماء کرام کی قدر کریں. تو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کی قدر کریں اور اپنے طور پہ نا جو کر سکتے ہیں کریں تاکہ نظام چلتا رہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ کام جو ہے وہ صرف پیسوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا. ہاں جی, پیسے دو پیسے دو پیسے دو, نہیں, پیسے دینا خالی ایک طریقہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے جو ہے وہ ان کی عزت کرنا, ان کا اکرام کرنا, اور ان کے جو ہے وہ جو جو یعنی ان کو سپورٹ کرنا, ان کے موقف کو سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے نا, علماء جو ہے وہ جو جو ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں تو اس گائیڈنس کو قبول کرنا, دنیا والوں کی جو گائیڈنس ہوتی ہے ان کی گائیڈنس کو پرے کرنا, رائٹ, اس کو ہٹانا, اس کو اگنور کرنا اور ان کی گائیڈنس کو لے کر کے چلنا. ٹھیک ہے نا, یہ 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 بھی قدر, بلکہ یہ اصل قدردانی تو یہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ کبھی ایسا بھی تو کرتے ہیں نا کہ جی چلو جی پیسے تو پھر بھی دے دیتے ہیں, ہے نا, وہ یعنی کیا کہتے ہیں ترس کھا کر کے پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی بات نہیں ماننی ہوتی ہم نے, ہے نا, ان کی بات کو جو ہے وہ بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں علماء کرام. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح سے ترس کھا کر کے پیسہ دینا جو ہے نا یہ قدردانی نہیں ہے, بلکہ یہ ناقدری بھی نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بدتمیزی ہے. ترس کھا کر کے پیسے دینا یہ ناقدری بھی نہیں ہے, قدردانی تو بھول جائیں, یہ ناقدری بھی نہیں ہے, یہ تو بدتمیزی ہے, یہ تو بد قدری ہے, ناقدری نہیں ہے, یہ بد قدری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیں, بات مانے بغیر قدردانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, ٹکے چند ٹکے دے دینے سے قدردانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو آپ کے ٹکوں کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اصل تو ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا دین کو سکھانے والے لوگ ہیں, تو ان کی بات مانیں گے نا تو اصل قدردانی تو یہی ہوتی ہے, ورنہ پھر آپ نا قدری یا بد قدری کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور جب اللہ کے دین کی بد قدری اور نا قدری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اولاد کو اس دین سے محروم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یعنی یہ اجر مانگتے نہیں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ریسیونگ اینڈ پر جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اجر دینا بھی نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مانگتے نہیں تھے, لیکن امت والے جو ہے وہ دیتے تھے. ٹھیک ہے نا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سارا سسٹم بھی تھا کہ ہاں بھائی یہ جو جہاد میں جو مال آئے گا نا تو اس کا خمس تو میرے نبی کا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ میرے نبی جو چاہیں اس کے ساتھ کریں. اور بڑی اس کے اندر تفصیلات ہیں جو کہ مردوں کے اندر, جو ہم نے صورت کون سی صورت تھی جس کے اندر انفال کا ذکر تھا, تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ ڈسکشن کری تھی. بہرحال یہ جو ہے وہ تھوڑا بہت اجر کے بارے میں ہو گیا. اب اس یہ ٹاپک ویسے آیا بھی کیوں ذہن میں, کیونکہ جس وقت یہ پڑھا رہے تھے نا تو کسی نے یہ سوال کیا تھا کلاس کے اندر کہ علماء جو نماز پڑھاتے ہیں یا مولانا جو مسجد کے امام ہوتے ہیں, تو مسجد کے امام جو نماز پڑھاتے ہیں نا تو ان کو تو اللہ کی خاطر پڑھانا چاہیے, ان کو تو تنخواہ تو نہیں لینی چاہیے, ہے نا. تو اس وقت تو ہم نے ایک اور انداز سے اس بات کا جواب دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ اجماع امت ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ دینی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن آج جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے وہ ایک اور انداز سے سمجھایا ہے کہ یہ جو علماء تنخواہ لیتے ہیں, مسجد کے امام تنخواہ لیتے ہیں, مدرسے کے اساتذہ کرام جو تنخواہ لیتے ہیں نا, تو یہ تنخواہ ان کو دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عوام الناس جو ہے نا وہ یہ تنخواہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ریسیو کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ریسیو کیا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ریسیو کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ آئمہ کرام اور یہ اساتذہ کرام وغیرہ بھی اس کو ریسیو کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہے کہ بھائی وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ان کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی بات کو آپ دیکھنے کا ایک 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 دوسرا رخ جب آپ اختیار کر لینا تو پھر وہ بری لگنے کی بجائے اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے نا، سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے اچھا بھی ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ڈفرنٹ اینگل آف لکنگ ایٹ تھنگز ہوتا ہے کہ جس سے کہ بڑی کنفیوژن جو ہوتی ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ تو بڑا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تنخواہ کرنے، اور تو وہ پھر بہت بری لگنی شروع ہو جاتی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس انداز سے دیکھیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کیجیے جو کہ زندہ ہے، اس کو ابھی موت نہیں آتی ہے، اسے بس بھی بیان کیجیے، ہم بیان کیجیے، اور آپ کا جو رب ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں اچھی طرح سے باخبر ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ تعالیٰ کی پھر تخلیقات آسمانوں اور زمین کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا، پھر عرش کے اوپر جا کر کے قائم ہوا، اور الرحمن کے بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو کہ اس کا علم رکھتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں. اور پھر سجدے والی آیت ہے، وہی سجدہ کر لیے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تو ان کافروں سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہے بھائی، اور ہم اس کو سجدہ کریں جس کو کہ تم ہمیں سجدہ کرنے کے لیے کہتے ہو تو ہم تو نہیں کریں گے بھائی. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس سے نا ان کی نفرت جو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر رمضان المبارک میں بھی کسی نے سنا تھا اور اس کا سجدہ کرنا بھول گئے تھے تو آج جو ہے وہ سارے سجدے ملا کر کے انصاف کر لیے گا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. پھر وہی برکت والی ذات کے الفاظ سے اس آیت کو بھی شروع کیا، جیسے شروع سورت کے اندر فرمایا تھا کہ جس نے کہ آسمانوں کے اندر بروج بنائے اور اسی کے اندر پھر یعنی آسمانوں کے اندر ہی سورج بھی بنایا اور ایک چمکنے والا چاند بھی بنایا. تو اس کے تحت پھر ہم نے تفسیر میں تفصیل پڑھی تھی کہ یعنی یہ سورج اور چاند جو ہیں وہ آسمانوں یعنی وہ جو سات آسمان ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سات آسمانوں کے اندر فٹ ہوئے ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان سات آسمانوں کے باہر ہیں، ٹھیک ہے نا، یا باہر یا اندر بیسیکلی، لیکن کیا ان کے اندر فٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ فٹ نہیں ہوئے ہوئے، یہ ایک ڈسکشن تھی جو کہ ہم پڑھ رہے تھے اور ابھی وہ کنٹینیو ہو رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، کہ جس نے رات اور دن بدلتے سدلتے بنائے. لیکن یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں یہ سب کس کو فائدہ پہنچاتی ہیں؟ یہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو کہ غور سے سننے کا ارادہ کرے اور شکر کرنے کا اور شکر کرنے والا، ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ فائدہ تو سائنس اور آبزرویشنز اور ایکسپریمنٹیشنز یہ تو کافروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیوں کہا کہ لمن ارادہ ان یذکرہ اور ارادہ شکورہ، ٹھیک ہے. تو اصل فائدہ کا مطلب کہ جس کی آخرت بھی سنور جائے، ٹھیک ہے نا، یہ اصل فائدہ ہے نا آخرت کا سنور جانا. تو اصل فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو کہ غور و فکر کرتا ہو اور شکر کرتا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ کافر جو ہے نا ان کو اصل فائدہ نہیں ملتا، ان کو تو بہت ہی چھوٹا سا فائدہ ملتا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کے اوپر، یہ جو اپنی ریسرچز کرتے رہتے ہیں اور دن کیسے اور رات کیسے اور ارتھ کی ریولیوشن کیسے اور کتنے دنوں میں ارتھ کی روٹیشن مکمل ہوتی ہے اور سیزنز کیسے آتے ہیں اور ارتھ کا جو ہے وہ ایکسس کیا ہے، کتنے اینگل پہ وہ ایکسس وہ ٹلٹ ہوئی ہوئی اپنے ایکسس کے اوپر، ہے نا، اینگل بھی نکال کے بتا دیا بھائی کہ ہماری زمین جو ہے وہ کتنے اینگل کے اوپر ٹلٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ساری تفصیلات جو انہوں نے نکالی ہیں تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے, دنیاوی فائدہ ہوتا ہے خالی, ٹھیک ہے نا. لیکن اصل فائدے سے جو کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا فائدہ تھا, اس سے یہ کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شکر نہیں کرتے ہیں اور وہ دھیان نہیں دیتے اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر, اس وجہ سے محروم رہتے ہیں. تو اب ان آیات کی جو ہے وہ تفصیل ہم پڑھ رہے تھے ہمارے مسائل کے اندر. ایک گھنٹہ تو ہمارا مکمل ہو گیا ہے لیکن آج فقہ کی کلاس ہے بھی نہیں, تو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ معروف مسائل کو آگے چلا لیں, پھر اس کے بعد باقی جو ہے ان شاء اللہ گھنٹے کی کلاس کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم تھے پیج نمبر 491 کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس میں ڈسکشن بیسیکلی جو تھی نا وہ پیج نمبر 490 پر, اس کی انہوں نے ایک سمری سے لکھی تھی. نہیں, 488 کے اوپر شروع میں سمری لکھی تھی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں نا, ساری ڈسکشن جو انہوں نے لکھی ہیں ادھر, اس سے مقصد کیا ہے کہ مقصد یہ ان ڈسکشنز کا یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم ان چیزوں سے انسان کو جس حقیقت شناسی کا سبق دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, حقیقت شناسی کہ ان تمام چیزوں کا خالق ایک اللہ ہے, یہ حقیقت شناسی ہے, ایک اللہ کو پہچاننا, ٹھیک ہے. قرآن یہ سبق دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنی تحقیقی کاوشوں کے غرور میں مست ہو کر اس سے اور زیادہ دور ہو گئے, یعنی یہ کافر سائنسدان اس حقیقت شناسی سے دور ہو گئے بجائے اس کے قریب ہوتے. کس وجہ سے؟ غرور میں مست ہو کر کے اپنی کاوشوں میں, اپنی جو محنتیں کرتے ہیں نا, ان محنتوں کی وجہ سے نا ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ غرور پیدا ہو جاتا ہے. دھوکا, غرور کا اصل مطلب ہوتا ہے دھوکا, تکبر نہیں ہوتا غرور کا مطلب, ٹھیک ہے. وہ تو اردو میں ہم تکبر کے لیے غرور کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن مطلب اس کا ہوتا ہے دھوکا. تو یہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے, ٹھیک ہے, اور اللہ سے حقیقت شناسی سے زیادہ دور ہو گئے, اور عام لوگوں کے ذہنوں کو بھی بری طرح الجھا دیا, ہمارے جیسے عام لوگ, ٹھیک ہے, جو کہ نہ دین کے نہ دنیا کے, ٹھیک ہے نا, نہ تو دنیا والے اتنے, یعنی دنیا میں ہم اتنے ایکسل کر گئے کہ ان لوگوں کی طرح ہم بھی بیٹھے جو ہے وہ سائنس لیبس کے اندر ریسرچز کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم بھی اس طرح سے ریسرچز کر رہے ہوتے, اللہ نہ کرے کر رہے ہوتے, لیکن اگر کر رہے ہو کافروں کی طرح سے, تو ہم جو ہیں وہ غرور میں مست ہو کر کے حقیقت شناسی سے دور ہو جاتے, ہے نا. لیکن ہم تو اس طرح سے ہم نے ریسرچز بھی نہیں کری, ٹھیک ہے نا, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو ان کی ریسرچز کو بڑے بڑے مرعوبیت کے ساتھ ان کی ریسرچز کو دیکھتے ہیں, ان کی چھاپی ہوئی پیاری پیاری رنگ برنگی کتابوں کو پڑھتے ہیں یا ویب سائٹس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمارے ذہن جو ہوتے ہیں نا وہ الجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں الجھ جاتے ہیں؟ کیونکہ ادھر سے دین بھی تو نہیں ہوتا نا ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, نہ تو ادھر سے دنیا ہوتی ہے ہمارے پاس, نہ ادھر سے دین ہوتا ہے ہمارے پاس, ہم تو بیچ کے ہیں, ٹھیک ہے نا. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ تو ہم گھر کے ہیں یعنی دین کے جنت کے, اور نہ گھاٹ گئے ہیں, ہے نا, تو دھوبی کے کتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عام لوگوں کے ذہنوں کو بھی بری طرح سے الجھا دیا, یعنی ہم لوگوں کو الجھا دیا. کوئی ان چیزوں کو قرآن کے خلاف سمجھ کر مشاہدات کا ہی انکار کر دیتا ہے, کوئی قرآن کریم میں تعویلات کرنے لگتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے, ٹھیک ہے. تو اس افراط اور تفرید سے بچانے کے لیے ہمارے علماء جو ہے نا پھر وہ کام بھی کرتے ہیں کہ جو کہ ان کا اصل کام ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ان کا اصل کام تو یہ کوئی تھوڑی ہے کہ سائنسی تحقیقات کر کے جو ہے وہ ہمیں بتائیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ ہمارے طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ سائنسی تحقیقات بھی ہماری آخرت کی اصلاح کی خاطر وہ بھی کر جاتے ہیں, ہے نا. تو اس لیے پھر انہوں نے یہ ساری تفصیلات لکھی ہیں, جن کو کہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا کہ ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر ہیں, قدیم و جدید علم حیت کے نظریات اور قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں. پھر حقائق حقائق کونیہ اور قرآن, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا, مکمل کر لیا تھا. پھر پیج نمبر 491 کے اوپر اس ہیڈنگ کو پڑھنا تھا کہ تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار, ٹھیک ہے, کہ کیا تو آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جو فلاسفرز کے جو آئیڈیاز ہیں تو آپ ان کو پروف کرتے ہیں یا ڈس پروف کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ کہ پروف کرنا ہے ان کو, پروف کرنا ہے ان کو یا ڈس پروف کرنا ہے, آن واٹ بیسس ڈو یو میک دیٹ ڈیسیژن, ٹھیک ہے. تو اس کو یہاں پہ حضرت نے لکھا ہے کہ علماء اہل حق قدیم و جدید, یعنی قدیم بھی اور آج کے بھی جو علماء حق ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جو بات قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے, اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کھینچ تان اور تعویل جائز نہیں, ٹھیک ہے. یعنی کوئی کانٹرڈکٹنگ نظریہ سائنس اگر پیش کرتی ہے جو کہ کسی ایسی بات کو کانٹرڈکٹ کرتا ہو جو یقینی طور پر ثابت ہے قرآن سے, ٹھیک ہے, تو ہم پھر قرآن کی تعویل نہیں کریں گے, اس نظریے ہی کو مغالطہ قرار دیا جائے گا. ہم یہ کہیں گے کہ وہ سائنسی نظریہ ہی غلط ہے, ٹھیک ہے, وہ سائنسی نظریہ غلط ہے. البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصریح موجود نہیں, الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے, سائنس جو بات کہہ رہی ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے, اور جو پہلے علماء کرام سمجھتے تھے ویسا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کی گنجائش ہے. وہاں اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریے کو قوت حاصل ہو جائے تو آیت قرآنی کو بھی اسی معنی پر محمول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے اسی آیت جعل فی السماء بروجا میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضائے آسمانی میں ہیں, جس کو خلا کہا جاتا ہے, خلا سپیس, ٹھیک ہے نا. قرآن نے تو نہیں بتایا کہ یہ جو ستارے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ستارے جو ہیں وہ سپیس میں ہیں, یہ کہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ یہ سپیس کے اندر ہے, بھائی سپیس کا تو کانسیپٹ ہی لوگوں کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, تو قرآن نے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا نا. تو آج کل جب خلائی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جا سکتا ہے, پلانٹس تک پہنچا جا سکتا ہے, تو اس سے پائتھاگورس, فیثاغورسی اردو میں پائتھاگورس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا جو نظریہ تھا اس کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی تصریحات کی روح سے آسمان ایک ایسا حصار ہے, یعنی حصار کہتے ہیں نا کہ جس نے سرکل کیا ہوا آپ کو, ٹھیک ہے, چاروں طرف سے جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہو, ٹھیک ہے. تو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں جو باتیں ہمیں پتہ لگتی ہیں نا, تصریحات صراحتاً کلیئرلی جو باتیں ہمیں پتہ لگتی ہیں قرآن و حدیث سے, تو وہ کیا ہیں کہ آسمان جو ہے نا, یہ جو یعنی یہ جو روحانی آسمان ہے, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ہمیں سرکل کیا ہوا ہے ہر طرف سے, گویا کہ ایک گیند جو ہوتی ہے نا بڑی سی, جیسے اگر آپ کسی انٹرٹینمنٹ پارک وغیرہ میں جائیں بچوں کو لے کر کے نا, تو سعودی عرب میں تو یہ ہم نے کافی دیکھا, پتہ نہیں پاکستان وغیرہ میں بھی ہوتا ہوگا, انڈیا میں, یہ وہاں پہ نا جیسے آپ کسی بڑی سی ایک بال ہوتی ہے جس کے اندر کے آکسیجن بھری بھی ہوتی ہے, انہوں نے ہوا بھری بھی ہوتی ہے, تو اس کے اندر بچے چلے جاتے ہیں, پھر وہ زپ کو جو ہے نا وہ بند کر دیا جاتا ہے, اب وہ بال جو ہے نا وہ پھر وہ رول کرتی پھرتی ہے اور بچے اندر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا, وہ پانی کے اوپر اس بال کو ڈال دیتے ہیں اور پانی کے اوپر وہ بال جو ہے وہ رول ہوتی رہتی ہے, بچے اندر رہتے ہیں. تو بال نے کیا کیا ہوتا ہے, اس طرح کی گیند نے اس نے چاروں طرف سے جو ہے نا وہ حصار کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو روحانی آسمان ہے نا, اس روحانی آسمان نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ایک گیند کی شکل میں, اور اس کے اندر باقاعدہ دروازے ہیں. جیسے کہ اس گیند سے باہر نکلنے کے لیے نا کیا کرنا پڑے گا, وہ جو زپ کا ایک دروازہ ہوتا ہے اس دروازے کو کھولنا پڑے گا, تب جا کر کے نا آپ گیند سے باہر نکلیں گے. وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ یہ آسمان بھی ایسے ہی ہیں کہ ان آسمانوں کے اندر داخل ہونے کے لیے باقاعدہ دروازے ہیں, اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے, ان میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا. اس مشاہدے اور تجربے کی بنا پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا کہ کواکب کو فضائے آسمانی میں پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی جو خلا جس کو کہتے ہیں, اسپیس کہتے ہیں, اس میں پیدا کیا گیا ہے. اور یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ دو مفہوم میں سے ایک کی تعین ہے نا. اس میں یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو روحانی آسمان ہے, ٹھیک ہے, تو وہ روحانی آسمان جو ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے کہ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے, یہ تو نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے, بس یہی کہا جا رہا ہے نا کہ فضائے آسمانی کے اندر یعنی اسپیس کے اندر جو ہے یہ پلانٹس بھی ہیں اور سٹارز بھی ہیں. لیکن اگر کوئی سرے سے آسمانوں کی وجود کا انکار کر دے, جیسے بعض حیت جدید والے لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے آسمانوں کے اندر داخلہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان روحانی آسمانوں کے اندر داخلہ ہو سکتا ہے, تو عزو قرآن اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں, ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے. آسمانوں میں داخلہ ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا, اس دعوے کی وجہ سے ان آیات میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی, اور ہاں, اور اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ سراحتن پتہ ہے نا کہ دروازے ہیں, ٹھیک ہے, یقین کے ساتھ یہ بات پتہ ہے کہ آسمانوں کے اندر دروازے ہیں اور کوئی اپنی مرضی سے ان دروازوں میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے دروازے کو نہ کھولے, کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اب کوئی کتنا ہی جو ہے وہ اسپیس شٹل بنا لے, کوئی جو ہے وہ راکٹ بنا لے, کوئی کچھ بھی بنا لے, ٹھیک ہے, وہ ان دروازوں کے تھرو نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ دروازے جو ہیں وہ کتنے فاصلے پر ہیں, کتنے لائٹ ایئرز دور ہیں, یہ سب تو نہیں پتا نا, قرآن نے تو نہیں بتایا. اسی طرح جبکہ قرآن کریم کے آیت کل فی فلکی یسبحون سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے, تو اس معاملے میں بیتلموسی پلوٹمی نہیں کیا تھا ٹولمی پی ٹی او ایل ای ایم وائی ٹولمی پڑھیں گے غالباً, اس کو پی کو سائلنٹ رکھیں گے, تو ٹولیمک نظریے کو غلط قرار دیا جائے گا, یا ٹولمک پتہ نہیں اس کو کیسے پرناؤنس کرتے ہیں, تو ٹولیمک نظریے کو غلط قرار دیا جائے گا جس کی روح سے ستارے آسمان کے جرم میں پیوست ہیں, وہ خود حرکت نہیں کرتے بلکہ آسمان کی حرکت کے تابع ان کی حرکت ہوتی ہے. تو یہ جو ٹولمی تھا نا, کلوڈیس ٹولمی, تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پلانٹس اور سٹارز ہوتے ہیں نا, یہ جو ہے نا وہ فکس ہے. ٹھیک ہے نا, گویا کہ اس کا یہ نظریہ تھا کہ جو اسپیس ہے نا, اسپیس جو ہے نا وہ کسی یعنی وہ گویا کہ جیسے دلدل نہیں ہوتی, یا کیچڑ ہے, دلدل ہے, یا کوئی اس قسم کی کوئی یعنی کیا کہیں, جیسے کوئی چھت ٹائپ کی کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے اندر نا یہ اسٹارز جو ہیں وہ پیوست ہوئے ہوئے ہیں, فکس ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ کمرے کی چھت کے اوپر وہ جو فلوریسنٹ کیا کہتے ہیں اس کو, جو اندھیرے میں جو چمکتے ہیں, تو اس طرح کے پلانٹس وغیرہ یا اسٹارز وغیرہ جو ہے نا وہ بچوں کے کمرے کی چھت کے اوپر لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو جب لائٹ بند ہوتی ہے نا تو پھر وہ گلو کرنا شروع ہو, گلو ان دا ڈارک ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے وہ پیوست ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا چھت کے اوپر اسٹارس, ٹھیک ہے, تو اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جتنے اسٹارس فارز ہیں نا, یہ بھی جو ہے نا وہ آسمان کسی قسم کی چھت کی طرح کی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر نا گویا کہ گلو کی طرح, گلو کے ساتھ جو ہے نا یہ سارے کے سارے چپکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی قرآن نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا باقاعدہ اپنے الفاظ کے اندر کہ یہ جو ہے وہ تیر رہے ہوتے ہیں. فلکی کل فی فلکی یسبحون, یہ سارے کے سارے سب کہتے ہیں یعنی فلوٹ کرنے کو, یا ایکچولی سوئم کرنے کو, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ جو ٹولیمک نظریہ تھا اس کو غلط قرار دیا جائے گا, جبکہ جو پائتھاگورس کا جو تھیوری تھی, پائتھاگورس تھیوری, تو وہ یہ تھی کہ نہیں یہ سب جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قدیم مفسرین میں سے بعض لوگ جو فلکیات کے متعلق بطلیموسی نظریے کے معتقد تھے, انہوں نے ان آیات قرآنی میں تعویلات سے کام لیا جن سے بطلیموسی نظریہ کے خلاف کوئی چیز سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو چند قدیم مفسرین جن کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ غلطی کری تھی کہ کیونکہ وہ ٹولیمک انہوں نے یہ جو گریک فلاسفرز تھے, ٹھیک ہے نا, یہ یعنی گریک فلاسفرز کہلاتے ہیں. ویسے تو ان کا تعلق جو ہے وہ یعنی یونان ادھر سے بھی تھا, مصر سے بھی تھا, ٹھیک ہے, لیکن جنرلی ان کو گریک فلاسفرز ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو ان کی جو بکس تھی نا یہ روم کے اندر موجود تھی, ٹھیک ہے. جب مسلمان جو ہے نا وہ خوب فتوحات وغیرہ کر کے جو ہے نا وہ پورا ایشیا فتح کر لیا, سینٹرل ایشیا بھی فتح کر لیا, یورپ میں بھی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ فتوحات کر لی ہے نا, یہ پورا جو علاقہ تھا بوسنیا البینیا یہاں تک جو مسلمانوں نے فتح کر لیا, ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ پھر بادشاہت سب قائم ہو گئی اور بڑے مزے کی جو ہے وہ زندگی گزرنے لگی نا. تو اب مسلمانوں کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اس وقت مسلمانوں کے پاس, ٹھیک ہے, کیونکہ جو جہاد والا کام تھا نا اس کے اندر ان کو بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ اب یار کون جا کر کے اب جو ہے وہ لڑائی کرے اور اپنی جان کو بھی جو ہے وہ رسک کرے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا بھائی اتنے بڑا تو ہمارے پاس ملک آ گیا ہے نا, اب ذرا آرام سے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب اللہ کے دین کو پھیلانے ولانے کا کام جو ہے نا وہ پھر کبھی کریں گے, صحیح ہے. تو اب ان کی جو ہے نا وہ ایک تو عادتیں لگی ہوئی تھیں نا, یعنی جب اتنا مال پیسہ آ جاتا ہے تو پھر پینے پنانے کی بھی عادتیں شروع ہو جاتی ہیں, ذرا ناچ گانا بھی شروع ہو جاتا ہے اور تفریح تباہ کے لیے پھر دوسرے کام بھی شروع ہو جاتے ہیں, وہ سب بھی شروع ہو گئے. لیکن ان کی جو ہے نا ایک پرانی عادت لگی ہوئی تھی, پرانی عادت جو کہ قرآن سے ان کو لگی تھی, سنت سے ان کو لگی تھی. وہ کون سی عادت تھی؟ وہ عادت تھی علم حاصل کرنے کی عادت, پڑھنے کی عادت, اقرا, رائٹ. پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, ہے نا, پڑھو, ٹھیک ہے. تو یہ جو پڑھنے والی عادت تھی نا یہ ایسی گھٹی میں بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کے, گھٹی میں بیٹھنا کہتے ہیں کہ گھٹی میں بیٹھنا کہتے ہیں, خیر گھٹی میں بیٹھ گئی تھی, ٹھیک ہے, کہ ان کو جو ہے نا وہ یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کیا پڑھیں, جو کچھ تھا وہ تو ہم پڑھ چکے, ٹھیک ہے نا. یہ پڑھنے کی عادت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس نے بچپن میں نا بڑی کتابیں خیر پڑھی تھیں, اس زمانے کی عادتیں تھیں, خیر اب موقع ہی نہیں ملتا, لیکن بڑی کتابیں پڑھتے تھے. تو وہ ایک دفعہ کتاب پڑھی کہ جو یہ جو سکوت ڈھاکہ ہوا تھا, بنگلہ دیش جب بنا تھا پاکستان سے, جو ہے وہ ایسٹ پاکستان الگ ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتنے 9 لاکھ جو پاکستانی فوجی تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے, ہے نا. تو وہ جو قیدی تھے نا تو ان میں سے کسی ایک کی سٹوری تھی کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے قید سے فرار حاصل کری, ٹھیک ہے. تو ان کی کہانی میں انہوں نے یعنی یہ بات بھی بتائی تھی کہ بھئی میں جو جیل خانے میں بیٹھا ہوتا تھا نا وہ فوجی صاحب, تو مجھے پڑھنے کی اتنی عادت تھی کہ میں ہر چیز پڑھتا تھا, حتیٰ کہ جب یعنی کہ ہمارے پاس کتابیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھیں, تو جو ہمیں صابن کی ٹکیاں دیتے تھے نا وہ لوگ, جو ہمارے نہانے کے لیے دھونے کے لیے جو صابن وغیرہ دیتے نا, تو ہمیں پڑھنے کی اتنی عادت تھی کہ صابن کے جو ریپر کے اوپر جو چھوٹی سی تھوڑی سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا, ہم اسی کو پڑھتے رہتے تھے, پڑھتے رہے, ایک دفعہ پڑھا, دو دفعہ پڑھا, تین دفعہ پڑھا, پڑھتے ہی رہتے تھے. اب کتنی ہوگی اس کے اوپر عبارت. لیکن جب پڑھنے جب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پڑھنے کی لت لگ جاتی ہے نا کسی کو, تو پھر وہ ایسے پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے خاندان میں, آپ بھی شاید ان میں سے ہوں یا آپ کے خاندان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہماری والدہ اسی طرح کی تھی, کتاب اٹھا لیتی تھی نا تو اب ان کی نیند غائب, وہ پڑھتی رہتی تھی, پڑھتی رہتی تھی, نیند غائب ہو جاتی تھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کتاب اٹھانے پر نیند آتی ہے, ٹھیک ہے, تو جب ان کو ویسے نیند نہیں آ رہی ہوتی نا تو ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیا کریں, کتاب پڑھنے سے آپ کو نیند آ جائے گی کیونکہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیند غائب ہو جاتی ہے. بہرحال تو پڑھنے کی لت ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد بندہ یہی ہوتا ہے کہ بس کچھ ملے تو میں پڑھوں, تو بھائی مسلمانوں کی بھی ایسی جو ہے نا وہ لت لگ گئی تھی پڑھنے کی. تو اب انہوں نے کہا جی اتنی حدیثیں ہیں یہ ساری ہم نے پڑھ لی ہیں, قرآن بھی پڑھ لیا, سب کچھ پڑھ لیا, اب ہمارے پاس کچھ نئی چیز ہونی چاہیے پڑھنے کی. تو شیطان جب اس طرح کی ہماری نفس کی حالت دیکھتا ہے نا کہ قرآن اور حدیث پڑھ کر کے ان کا دل اکتا گیا ہے, تو یہ تو شیطان والی کیفیت ہوتی ہے. شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے اوپر, تو شیطان نے آ کر کے پھر اس کو مسلمانوں کو آئیڈیا دیا, چلو جی قرآن حدیث پڑھ کے تمہارا دل اکتا گیا ہے, ٹھیک ہے اب تم اب مزہ آئے گا, اب مجھے اب میں تمہیں جو ہے نا پھر صحیح طریقے سے گھماتا ہوں, اپنے تمہارے دین سے میں تمہیں محروم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب اس نے کیا آئیڈیا دیا لا کر کے مسلمانوں کو کہ یہ جو گریک فلاسفرس تھے نا ان کی کتابوں کا تو ایک امبار پڑا ہوا ہے ادھر روم کے اندر, تو تم لوگ ایسا کرو کہ ان رومن سے جو ہے نا وہ ذرا اپنے سفارتی تعلقات اچھے بناؤ, ٹھیک ہے, دوستیاں بناؤ ان کے ساتھ, اور ان سے جو ہے نا ان کی گریک فلاسفی کو حاصل کرو, اور وہ جس لینگویج میں ہے وہ تم لینگویج نہیں سمجھ سکتے تو وہ لینگویج سیکھو, ٹھیک ہے, اور پھر اس لینگویج سے جو ہے نا اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرو تاکہ تمہارا یعنی ایک عام اسکالر بھی جو ہے نا وہ ان کتابوں کو پڑھ سکے, ٹھیک ہے, ایک عام بندہ بھی ان کتابوں کو پڑھ سکے. تو اب مسلمان لگ گئے اس کام کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ گریک فلاسفی کی جو بکس تھیں ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ پڑھنی شروع کری انہوں نے. اب جو انہوں نے یہ ساری فلاسفی کی کتابیں پڑھی نا, تو اب ظاہر ہے جو بندہ پڑھتا ہے اس چیز کا تو اثر ہوتا ہے اس کے اوپر, ہے نا, کتابوں کا تو اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا ان کے دماغ کے اندر یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ آئیڈیاز جو اس میں لکھے ہوئے تھے انہوں نے گھر کرنا شروع کیا, اور پھر انہوں نے پھر یعنی پھر وہ امپریس ہوئے ان چیزوں سے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, امپریس ہوئے, اور جب امپریس ہو گئے تو پھر ان کو قرآن کی جو باتیں تھیں نا وہ کم تر لگنی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے پھر کھینچ تان کرنی شروع کری کہ کسی طرح سے قرآن کی نظریات کو جو ہے نا وہ گریک فلاسفی کے نظریات سے ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے پھر نا یہ میجر فتنے شروع ہوئے تھے, عقیدے کے فتنے شروع ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو اسی کا تھوڑا سا انہوں نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ قدیم مفسرین سے یعنی اس زمانے کے جو مفسرین تھے نا, تو ان میں سے بعض لوگوں نے جو فلکیات کے متعلق بطلموسی نظریے کے معتقد ہو گئے تھے, یعنی ان کے ذہن میں ایسا اعتقاد بن گیا تھا اس ٹولیمک نظریے کا کہ انہوں نے ان آیات قرآنی میں تعبیرات سے کام لینا شروع کر دیا, یعنی ایسے ایکسپلینیشن دینی شروع کر دیں جس سے کہ بطلموسی نظریے کے خلاف کوئی بھی چیز سمجھی جاتی تھی نا, تو وہ یعنی چینج کرنا شروع کر دیا انہوں نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ. اسی طرح آج کے بعض مصنفین جن آیات کو جدید حیت کے نظریات سے مختلف سمجھتے ہیں, آج میں آج جو ہے وہ گریک فلاسفی سے تو کوئی امپریس نہیں ہوتا نا, وہ تو بہت پرانی زمانے کی بات ہو گئی تھی, آج جو ہے وہ یورپین ویسٹرن یورپ اور امریکاز وغیرہ کی جو ریسرچ ہے تو ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں, یعنی انگریزی, ٹھیک ہے, انگریزی کے اندر جو سائنس موجود ہے. تو یہ جو آج کے دور کے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان میں تعویلات کر کے اس کے مطابق بنانے کی فکر کرنی شروع کر دی. یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہیں, سلف صالحین کے طریقے کے خلاف اور قابل تردید ہیں, یعنی سلف صالحین جو فرسٹ تھری جنریشنز تھیں ان کا یہ طریقہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھائی قرآن کی سمجھ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے حاصل کری, ٹھیک ہے نا, اور صرف انہی چیزوں کو اہمیت دی کہ جو کہ اس سمجھ کے مطابق ہیں. حالانکہ ان کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ جی چلو گریک فلاسفی ان کے دور میں موجود نہیں, بھائی گریک فلاسفی ٹھیک ہے مسلمانوں کے درمیان موجود نہیں تھی لیکن روم میں تو موجود تھی نا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو روم جا کر کے یہ علوم بھی حاصل نہیں کیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء وہ تو موجود تھے مدینہ منورہ کے اندر, رائٹ, تو بنی اسرائیل کے علماء نے بھی تو بہت ساری ایسی باتیں بتائی تھیں نا کہ جو کہ قرآن اور حدیث کے جو صحیح عقیدے ہیں, صحیح جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے خلاف جاتی تھی. تو سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا کہ جو بھی اسرائیلی روایات یعنی جو یہودیوں سے باتیں پہنچتی تھی نا, تو ان روایات میں سے جو بھی روایت قرآن اور حدیث کے خلاف جاری ہوتی تھی ان روایات کو چھوڑ دیا کرتے تھے, ان روایات کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا. تو ان لوگوں کو یعنی یہ جو یعنی عباسی دور کے جو سائنسدان تھے ان کو بھی اسی پرنسپل کو فالو کرنا چاہیے تھا جو کہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کا پرنسپل تھا اسرائیلی روایات کے بارے میں, ان کو گریک فلسفی کے بارے میں بھی اسی پرنسپل کو فالو کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, اسی طرح سے آج کے جو ماڈرن تھنکرز ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہی طریقہ استعمال کریں, لیکن یہ بھی وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے. البتہ واقعہ یہی ہے کہ اس وقت تک حیات جدید نے جو نئی تحقیقات پیش کی ہیں ان میں آسمانوں کے انکار کے سوا کوئی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ اپنے قصور علم سے ان کو قرآن یا سنت کے خلاف سمجھ کر تاویلات کے درپے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں تک ہی پڑھتے ہیں, انشاءاللہ باقی کلاس میں پڑھیں گے. بس یہ بات تھوڑی سی ایکسپلین کر کے کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے علوم تو ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ حاصل کیے اور گہرائی کے ساتھ حاصل کیے نا, لیکن انہوں نے ماڈرن سائنس کی بھی جو اس زمانے تک ڈسکوریز ہوئی تھیں انہوں نے ان کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے نا, اب انگریزی زبان پڑھا یا اردو کے ٹرانسلیشنز کو پڑھا یہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے, قیاس یہی ہے کہ انہوں نے شاید انگریزی میں بھی پڑھا ہوگا, اس لیے اردو میں تو ہر چیز ٹرانسلیٹڈ اویلیبل بھی نہیں تھی پہلے, تو اور بھی کم تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے اس علم کی بنیاد پر یہ جملہ لکھا ہے کہ جدید تحقیقات جتنی بھی ہیں نا ان میں سوائے اس ایک بات کے کہ آسمانوں کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ آسمان تو روحانی چیز ہے نا, تو بھائی سائنس تو ظاہر سی بات ہے روحانی چیز کا انکار کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ان کے اندر نہیں ہے اس فزیکل کریشن کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, فزیکل کریشن کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف. یعنی کیسا انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو کہ اتنے گہرے علوم رکھنے والے شخص کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے نا, ایسا اتھارٹیٹیو قسم کا جملہ کہا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, کوئی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں, بہت بڑی بڑی بات ہے ایسا جملہ کہہ دینا, ہر بندہ ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, تو فرما رہے ہیں کہ لیکن بعض لوگ اپنے قصور علم یعنی ان کے علم کی کمی ہوتی ہے نا, تو یا تو ان کو قرآن و حدیث کا پورا علم نہیں ہوتا یا ان کو جو ہے وہ سائنس کا اچھا علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو قصور علم ہوتا ہے ان کے اندر, تو قصور علم سے نا وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں, تو اس وجہ سے پھر وہ تعویلات کے درجہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ تعویلات کے بغیر بھی جو ہے نا وہ آپ ان دونوں چیزوں کو ریکنسائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر بروج کی جو بات ہے, تو اب بروج والی جو بات ہے تو کوئی کہے کہ بھائی مجھے تو کہیں پلرز نظر نہیں آتے, آسمان پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے, کتنے پلرز پہ. ٹھیک ہے, تو بھائی وہ شخص کیا غلطی کر رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح سے کہ ہماری بلڈنگز کے پلر ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو گول گول بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں, تو پلر کا مطلب صرف یہی پلر ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنا نہیں سوچ رہا کہ بھائی جس طرح سے یہ جو پلر ہیں یہ تو سالڈ پلرز ہوتے ہیں نا, سالڈز یعنی یہ تو سالڈز ہوتے ہیں جو کہ ہماری بلڈنگز میں پلر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, لیکن بھائی میٹر کی اور بھی تو ٹائپس ہوتی ہیں نا. میٹر جو ہوتا ہے وہ سالڈ کے ساتھ ساتھ لکوڈ بھی تو میٹر ہی ہوتا ہے نا, اور لکوڈ کے ساتھ ساتھ گیس بھی تو میٹر ہی ہوتی ہے. تو بھائی اگر سالڈ کے پلر نظر نہیں آتے آسمانوں کو کھڑا کرنے کے لیے, تو ہو سکتا ہے وہ لکوڈ فارم میں ہو, اگر لکوڈ فارم میں بھی پلر نہیں ہو تو ہو سکتا ہے وہ گیشیس فارم کے اندر ہو. ٹھیک ہے نا, تو بھائی گیسیس فارم کو بھی تو پلر ہو سکتے ہیں نا, یہ بھی تو میٹر کی ایک قسم ہے نا, لیکن وہ شخص جو ہے وہ اسی میں تلا ہوا ہے کہ نہیں بھی سالڈ فارم میں اگر پلر ہوگا تبھی میں اس کو پلر مانوں گا, ورنہ میں اس کو پلر نہیں مانوں گا. تو یہ تو اس کے علم کی کمی ہے, اس کی سوچ کی کمی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ گیسیس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, اگر وہ گیسیس کی طرف بھی دیکھنا شروع ہو جائے تو گیسیس فارم کے پلرز تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہو گئی کہ قصور علم کی وجہ سے نا پھر جو ہے وہ یا تو ہم مشاہدات کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھنے چاہیے, پہ ہونا چاہیے سوال, زیادہ اچھا ہے, ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا سارے اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ اگلی کلاس میں تو سمری وغیرہ ہم نے نہیں کرنی ہے نا, تو بس ہم یہیں سے پڑھنا شروع کریں گے اور پھر جلدی جلدی جو ہے وہ کوشش کر کے اس کو ختم کر کے پھر عباد الرحمان پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو آئی گیس کوئی سوال نہیں ہے کسی کے پاس, کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.